مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسور امام۔ سامعین، آج کے راؤنڈ ٹیبل میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں تعلیم کا شعبہ کہاں کھڑا ہے۔ پاکستان کی مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے اپنے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تعلیم کے شعبے کے لیے کتنی رقم مختص کی ہے، اور کیا مختص کی گئی رقم سے پاکستان کے تعلیم کے شعبے میں کوئی بہتری آنے کی امید ہے یا نہیں؟ کیا مسئلہ صرف بجٹ کا ہے یا پھر کوئی اور مسائل بھی ہیں اس شعبے میں جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پہ ہم آج کے راؤنڈ ٹیبل میں بات کریں گے۔ آپ بھی پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں، 0800-777-777 جو ہمارا ٹول فری نمبر ہے۔ اور ہمارے آج کے شرکا میں شامل ہیں پاکستان میں تعلیم کے شعبے پر ریسرچ کرنے والے الف اعلان نامی غیر سرکاری ادارے سے منسلک عمران خان صاحب۔ ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر کلیم اللہ ورائٹ صاحب، آپ بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ ہمیں جوائن کریں گے خیبر پختونخوا سے ایک ایجوکیشنسٹ ڈاکٹر خادم حسین صاحب۔ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہمیں پنجاب سے جوائن کریں گے، آپ بھی ویل نون ایجوکیشنسٹ ہیں۔ اور کرامت علی کو ہم صوبہ سندھ سے لینا چاہیں گے، جو وہاں تعلیم کی صورتحال ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عمران خان صاحب نے اور ڈاکٹر کلیم اللہ ورائٹ صاحب نے، دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے، السلام علیکم۔ یہ بتائیے گا کہ تعلیم کے شعبے میں اس وقت پاکستان جو ہے وہ کہاں پہ کڑا ہے؟
جی،
میں سن نہیں سکا، دوبارہ سوال۔ جی، یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تعلیم کے میدان میں پاکستان جو ہے اس وقت کہاں پہ کڑا ہے؟
سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اپنے پروگرام میں۔ دیکھیں، جو تعلیم کی صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں، وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ اور جب ہم اب پاکستان کا موازنہ کرتے ہیں تعلیمی صورتحال کا دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ، تو ہم بالکل جو ہے وہ باٹم پہ ہیں۔ یعنی جو دو تین ایسے دنیا کے ممالک ہیں جن میں سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں، جہاں پہ معیار تعلیم جو ہے وہ سب سے پست ہے، تو ہم ان ملکوں کی صف میں۔ تو جیسے میں آپ کے ساتھ چند جو ہے بڑے بنیادی اعداد و شمار شیئر کرتا ہوں۔ حکومت پاکستان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان میں تقریباً 24 ملین بچے ہیں 5 سے 16 سال کی عمر کے، جو اسکول میں نہیں ہیں، جن کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح جو پاکستان میں جو بچے اسکول میں داخل ہوتے ہیں، وہ ان کا ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت ہائی ہے۔ تقریباً 50% کے قریب بچے 5ویں جماعت سے پہلے اسکول سے جو ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح معیار تعلیم کے بارے میں جو اینول سٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ ایک آتی ہے، جو کہ پورے ملک میں بچوں کا سروے کرتی ہے کہ 5ویں جماعت میں پڑھنے والے بچے کیا سیکھ رہے ہیں، کیا ان کو بنیادی چیزیں پڑھنی آ رہی ہیں، ان کو بنیادی جو حساب ہے یا میتھمیٹکس ہے وہ آ رہا ہے۔ تو یہ صورتحال تو کافی بری ہے۔
ٹھیک، بالکل۔ جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت 2,40,00,000 بچے جو ہیں وہ اسکول تک ان کا ایکسس نہیں ہے، نہیں جا پا رہے ہیں اسکول۔ اور اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ دنیا میں نائجیریا کے بعد یہ دنیا میں اسکول سے باہر بچوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ تو یہ بتائیے گا عمران خان صاحب کہ تعلیم کے شعبے کو درپیش اہم مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حالات جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہتری آتی ہے باقی ممالک میں اگر ہم دیکھیں، لیکن پاکستان میں یہ کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا مین جو بگیسٹ کنسرنز ہے وہ کیا ہیں؟
دیکھیں، یہ کافی جو ہے نا وہ ایک کثیر الجہتی مسئلہ ہے۔ اس کی مختلف جہتیں ہیں، اس کے مختلف پہلو ہیں اور سارے ہی بڑے اہم ہیں، لیکن جو بنیادی، جو میری نظر میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ تعلیم کی جو خاص ایک سیاسی معیشت ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اکانومی ہے، جو پاکستان میں ایجوکیشن سے منسلک اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے بنیادی وجوہات سمجھنے کے لیے. تو آج آپ اپنے پروگرام میں وسائل کی بات کریں گے یقیناً کہ بجٹ کتنا ایلوکیٹ ہوتا ہے, کتنا اسپینڈ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں ہر صوبہ تقریباً جو ٹوٹل صوبے کا بجٹ ہے اس میں سے 20-25% تعلیم پہ لگا دیتا ہے, جو کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے صوبے کے بجٹ کا, اس کے وسائل کا. لیکن پھر بھی صورتحال جو ہے وہ اس میں بہتری نہیں آتی. تو تعلیم کی جو سیاسی معیشت ہے چاروں صوبوں کے اندر اور فاٹا کے اندر اور جو دیگر علاقے گلگت بلتستان کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر, وہ اس کا اگر ہم بالکل سرسری جائزہ بھی لیں تو ہمیں بتاتی ہے کہ تعلیم کے لیے جو ریاست وسائل مختص کرتی ہے اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا, اور ان وسائل کو صحیح طریقے سے بروئے کار لانے کے لیے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کا احتساب نہیں ہوتا. یہ ایک انتہائی ان پٹ بیس نظام ہے جس کے اندر پیسے تو ڈال دیے جاتے ہیں, ہر صوبے میں اربوں روپے ڈال دیے جاتے ہیں, لیکن ان اربوں روپے کا کیا نتیجہ نکلا یہ کوئی نہیں پوچھتا. ایک سرکاری اسکول کے ہیڈ ماسٹر کی اور ایک سرکاری اسکول کے جو اساتذہ ہیں ان کی اس بات پہ کوئی, یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آفیشلز ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں, وسائل ہیں, دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ضلعے کا تعلیمی نظام دیکھ رہے ہیں, ان سے یہ کوئی پرسش نہیں ہوتی کہ آپ کے ضلعے میں آپ کے اسکول میں کتنے بچے اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہوئے, کتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. اور اسی طرح آپ اس کو اوپر والے لیول پہ لے جاتے جائیں, ایک صوبے کا ایجوکیشن سیکٹری, ایک صوبے کا ایجوکیشن منسٹر. تو بنیادی مسئلہ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ ایک تو لوگ, یہ بڑی سادہ سی بات ہوگی یہ کہنا, لوگ عموماً کہتے ہیں کہ سیاسی ول, پولیٹیکل ول نہیں ہے تعلیمی اصلاحات کے لیے. تو یہ بات درست ہے کہ سیاسی ول نہیں ہے, لیکن ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ سیاسی ول کیسے ہوگی اگر جو تعلیم کا اس وقت اسٹیٹس کو ہے, جو بری صورتحال ہے, اس سے لوگ اگر فائدہ اٹھا رہے, ایک نکمے استاد سے لے کے ایک سیاستدان تک, سب ان وسائل میں سے اپنا اپنا حصہ نکال رہے, جو کہ جو وسائل پاکستان کے ایک معصوم بچے کی تعلیم کے لیے, اس کے مستقبل کے لیے ہونے چاہیے, تو پھر کیسے صورتحال ہوگی.
اوکے, تو یہ بات تو بہت سیدھی سی ہے کہ کسی بھی ملک کا سب سے اہم شعبہ جو ہے وہ تعلیم کا ہے. اگر کسی قوم نے ترقی کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے, مس یوز ہونے سے بچنا ہے, تو اس کو تعلیم کا جو شعبہ ہے اس پہ اس نے فوکس کرنا ہوگا. تو یہ کیا, یہ اتنی سادہ سی بات جو ہے یہ سیاست دانوں کو یا باقی جو لوگ ہیں ملک کے عہدے دار ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی, یا پھر یہ کہ مسائل اور اتنے زیادہ ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے؟
یہ بہت عام سوال آپ نے پوچھا, اور اس پہ ہم بھی جو تعلیم کے شعبے پہ کام کرتے ہیں ہم لوگ بھی غور و فکر کرتے ہیں. تو اس کا تو کوئی میرے پاس خاص جواب نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, جو میرا مشاہدہ وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ اس مسئلے کا ادراک تو ہر لیول پہ لوگوں کو ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور لوگ اس پہ سوچتے بھی ہیں اور اس کا حل بھی سب کو پتہ ہے. لیکن جو ترجیحات والی بات آپ نے کی وہ بڑی اہم ہے. اب جس ملک میں جو ایک جو ہے نا وہ نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ ہے, جس میں ایک ہر وقت جو ہے وہ کبھی مشرقی بارڈر سے, کبھی مغربی بارڈر سے, کبھی امریکہ سے, کبھی کہیں سے خطرات درپیش رہتے ہیں, تو وہاں پہ جو ہے وہ تعلیم جو ہے بہت نیچے آ جاتی ہے. ہمارے ملک میں جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, انسانی ترقی ہے, اس پہ وہ ترجیحات میں ہے ہی نہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ ریاست کی سالمیت آتی ہے, پھر جو ہے وہ باقی چیزیں آتی ہیں, اور ترقی کا نام یہاں پہ اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے جو پچھلی دہائیوں میں جو ترقی جس پہ سارا فوکس ہے, جسے انہیں سیاسی فائدہ پہنچتا ہے, وہ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم, یہ ان کے لیے نسبتاً آسان بھی ہے, اس کا ان کو سیاسی فائدہ بھی پہنچتا ہے, اس میں وہ اپنے لوگوں کو نواز بھی دیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ بنا لیتے ہیں, ہم پل بنا لیتے ہیں, ہم جو ہے وہ اور اس طرف ترقی کرتے ہیں. تو یہ جو صحت ہے, تعلیم ہے, جس کے ساتھ انسانی ترقی جڑی ہوئی ہے, انسانی جو ہے وہ جو ہے خوشی جڑی ہوئی ہے, انسان اپنا پوٹینشیل آپ کے شہری ریئلائز کر سکتے ہیں, تو وہ اس طرح سے اس کو ریفارم کرنا, اس کی اصلاحات کرنا, یہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ان کی ترجیح اس طرح سے نظر نہیں آتی. تا تاہم میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو خیبر پختونخوا میں ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا ہے کہ حکومت اس پہ توجہ دے رہی ہے اور وہاں پہ ہمیں لوگ جو ہے وہ کسی حد تک ایکٹیو نظر آتے ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن منسٹر ہوں, بیوروکریسی ہو, میڈیا بھی اس پہ رپورٹ کرتے ہیں. ہم نے پنجاب میں دیکھا ہے کہ پنجاب میں چیف منسٹر صاحب خود کافی دلچسپی لیتے ہیں اور کچھ اصلاحات ان کی بہرحال بہت اچھی جا رہی ہیں اور بہتری آ رہی ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ نظام کی ایک نظام کی تبدیلی آ رہی ہے تعلیمی نظام کی اور اس میں جو سارے جو سکم ہیں ان کو دور کیا جا رہا ہے اور مستقبل قریب میں نظر آتا ہے دور ہوتا ہوا, تو ایسا بالکل بھی نہیں مل رہا ہے.
ٹھیک, عمران صاحب, اگر آپ کے ادارے کی ریسرچ کی بنیاد پر اہم مسئلہ اگر اس شعبے میں کرپشن کا ہے اور یہ کہ پیسے مختص تو کیے جاتے ہیں تعلیم کے شعبے میں لیکن اس کا استعمال صحیح طور پر نہیں ہوتا, تو اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو مرکزی حکومت ہے جس طرح اس نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 11.4% اضافہ کیا ہے, یعنی گزشتہ سال یہ 75.6 بلین روپیز انہوں نے مختص کیے تھے 2015-2016 کے لیے, اب اس کو بڑھا کے 84 بلین روپیز جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں, تو یہ پھر کوئی یہ انکریز جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہم یہ کہہ لیں, یا اس سے پھر کوئی فرق پڑے گا؟
جی, اچھا پہلے تو میں وضاحت کر دوں کہ میں جو ہے وہ 3 سال تک الف اعلان کیمپین میں کام کرتا تھا, لیکن اب میں انڈیپینڈنٹلی ایجوکیشن پہ ریسرچ کرتا ہوں اور کبھی کبھی کیمپین کے لیے بھی کام کرتا ہوں, تو میں اپنی ایک ذاتی حیثیت میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں, لیکن الف اعلان کی جو ریسرچ ہے اور جو ادارے اس سے میں واقف ہوں. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, دیکھیے یہ پھر میں وہی کہوں گا کہ ہماری جو صوبائی حکومتیں وہ کئی دفعہ یہ ایک پولیٹیکل مائلج لینے کے لیے بجٹ میں اضافہ تو کر دیتی ہیں, لیکن اب آپ ان فگرز کو اگر دیکھیں گی تو آپ پچھلے سال کا بجٹ اٹھا لیں کہ جو انہوں نے تعلیم کا بجٹ بھی دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ریکرنگ بجٹ ہوتا ہے یعنی جس میں جو تنخواہوں کی کاسٹ ہوتی ہے وہ ساری, اور ایک ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریکرنگ بجٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ زیادہ تر اساتذہ کی تنخواہوں کی مد میں خرچ ہو جاتا ہے, تو جو ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے کہ اسکول میں اگر کوئی واش روم نہیں ہے وہ بنایا جائے اور بنیادی سہولیات دی جائیں, وہ ہوتا ہی بہت تھوڑا ہے, لیکن جو تھوڑا بھی خرچ نہیں ہوتا, یہ آپ دیکھ لیں چاروں صوبوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے تعلیم کا وہ لیپس ہو جاتا ہے, سال گزرتا ہے یا تو وہ آخری جو 3 مہینے ہوتے ہیں اس میں وہ جلدی سے کہتے ہیں کہ جی اس کو لگائیں کہیں, پہلے حکومت کی یعنی جو ایک نظام ہے جو کریٹیکل پاتھ ہے اس کا فائنینسنگ کا, اس میں اتنے مسئلے ہیں کہ وہ آگے لگتا ہی نہیں ہے, بیوروکریٹک مسئلوں کی وجہ سے وہ رہ جاتا ہے. تو آپ, میں تو اس وقت کسی صوبائی حکومت کو اس کا کریڈٹ دوں گا بجٹ بڑھانے کا جب مجھے یہ وہ بتائیں کہ پچھلے سال کا جتنا ترقیاتی بجٹ تھا اس میں سے ہم نے چلے 100% نہیں تو 90% ہم نے خرچ کر دیا, تو تب میں کہوں گا کہ واہ واہ آپ تو زبردست, آپ تو ایک پولیٹیکل ول ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں. لیکن جب آپ نے پنجاب جیسے صوبے میں ہم دیکھتے ہیں ترقیاتی بجٹ لیپس ہو رہے ہیں تو آپ اس میں جو ہے وہ بڑھانے سے آپ کیا, ایک بات. دوسرا میں بہت مختصرا یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیے وہ جو اضافہ ہوتا ہے وہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ریکرنگ بجٹ میں چلا جاتا ہے, کہ جو آپ نے جو ہے وہ اساتذہ کی کبھی جو تنخواہیں بڑھ گئی ہیں تو اس میں, تو اس سے کوئی وہ اس سے بجٹ بڑھانے سے کوئی مارجنل امپروومنٹس ہوتی ہیں, کوئی ایسی بنیادی چینجز نہیں آتی.
اوکے, آپ ہمارے ساتھ رہیے عمران خان صاحب مزید کچھ دیر کے لیے. اس وقت بلوچستان ہم جانا چاہیں گے, ڈاکٹر کلیم اللہ وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب.
جی
ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب, بلوچستان کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے سامعین کو کہ تعلیم کے شعبے میں وہاں پہ آپ کیا مسائل دیکھتے ہیں, اور ابھی یہ جو بجٹ کا اعلان ہوا ہے اس میں کتنی رقم جو ہے وہ مختص کی گئی ہے؟
دیکھیے جہاں تک بلوچستان کی بات ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال جو بجٹ پیش کیا گیا تھا 15-16 کے لیے, اس میں ایجوکیشن کے لیے انہوں نے 24% اپنے ٹوٹل بجٹ کا رکھا تھا اور اس کا تقریباً کوئی 24 بلین روپیز بنتے تھے. اس سال انہوں نے اس کو 28 بلین روپیز ایجوکیشن کے مد میں رکھے ہے, جس میں پرائمری سے لے کے گریجویشن تک جو اسکول کالجز ہے اس کے رکھے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جب ہم یہ دیکھتے ہیں ایجوکیشن میں گو کے 28 بلین روپیز رکھے ہیں, لیکن اس کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کے لیے سیکورٹی پرپز کے لیے اس بار صوبائی بجٹ میں انہوں نے 30 بلین روپیز رکھے ہیں, 30 ارب روپے, جو ایجوکیشن سے بھی 2 ارب روپے اس کی رقم زیادہ ہے. تو دراصل جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ہمارے صوبے کی بات کرتے ہیں یا ایز اے ہول پورے کنٹری کی بات کرتے ہیں, ہمیں اپنے ملک کے سیاسی پولیٹیکل ہسٹری کو ضرور دیکھنا ہے, اس کو مد نظر رکھنا ہے, کیونکہ یہ پچھلے 30-40 سالوں سے ملک جو ہے مختلف حوالوں سے وارس میں انوالو رہے ہیں, اور یہاں پہ ایک ایسی پالیسی اختیار کی گئی تھی جو یقیناً ملک کے لیے اور ہمارے صوبے کے لیے یقیناً عوام کے لیے بہتر نہیں ہے, جس کی وجہ سے آج پاکستان جیسے غریب صوبے میں بھی 30 بلین روپیز سیکورٹی پرپز کے لیے رکھا ہے, جو ایس پی اور دوسرے ایجنسیوں کو اس پرپز کے لیے ادا کیا جاتا ہے, جو یقیناً ہمارے صوبے کا جو ٹوٹل ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ کوئی 80 بلین روپیز ہوگا, اس میں اتنی خطیر رقم جو ہے جو آلموسٹ 50% کے قریب قریب ہے وہ سیکورٹی پرپز کے لیے رکھا ہے. تو ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بھی کی جا سکتی ہے کہ تعلیمی حوالے سے بہتری ہے, وہ کہ یہ موجودہ صوبائی گورنمنٹ نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے, لیکن اتنی بڑے صوبے کے لیے جس کا رقبہ ملک کا تقریباً آدھا حصہ ہو, جہاں ایک واسٹ ایریا ہو اور پاپولیشن اتنی ڈسپرس ہے کہ کئی میل کلو میٹر کے بعد چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں, وہاں سیٹ بنانا, وہاں اسکول میں جو آج کے ترقی یافتہ دور میں جس کو ہم اسکول کہہ سکتے ہیں جہاں تمام فیسلٹی موجود ہو, وہ میں سمجھتا ہوں کھلتا شہر میں بھی کئی ایسے جگہوں پہ کئی ایسے اسکول ہے, میں سمجھتا ہوں سینکڑوں ایسے اسکول ہے جہاں پہ پراپر فیسلٹی نہیں ہے. جو ایجوکیشن کے لیے رقم رکھی گئی ہے جس طرح عمران صاحب نے کہا, اس میں 80% پلس جو ہے ریکرنگ بجٹ میں یعنی تنخواہوں میں چلی جاتی ہے, جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ ایجوکیشن کے 28 بلین روپیز میں بھی بہت ہی کم تعداد ہے رقم جاتی ہے. تو ایسے حالات میں ایجوکیشن کی بہتری جو ہے ایک خواب تو ہو سکتا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی اتنی جلدی جو ہے اس سے بہتری آ سکتی ہے, جب تک ملک جو ہے دنیا کے دیگر ممالک کی طرح ایک عام سا ملک نہ ہو جہاں تمام چیزیں ویلفیئر کے لیے ہوں, جہاں سیکورٹی رسک نہ ہو, اور یہ مسائل جو ہے یہ اس وقت پہ یہ ہمیں تعلیم کے شعبے میں ہم دیکھ رہے ہیں. میں مثال دے دوں, میں یونیورسٹی آف بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں. ہیلو
جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کو سن رہے ہیں.
میں یونیورسٹی آف بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں. ہماری یونیورسٹی جو ہے صوبے کی جو پرانی یونیورسٹی ہے, بڑی یونیورسٹی ہے, آپ یہ جان کے آپ کو حیران ہوں گے کہ پچھلے 2 سالوں میں وہاں سیکورٹی کے حوالے سے 1 کروڑ روپے جو ہے اس کے لیے دیے گئے ہیں, لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں وہیں سے پڑھاتا ہوں, لائبریری کے لیے, کیمیکل کے لیے, لیبورٹری کے لیے آپ یقین کریں جو ہے اس میں کوئی خاص رقم نہیں رکھی گئی ہے, اور یہ ہماری پوری یونیورسٹی جو ہے ہر جگہ سیکورٹی کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, کہاں پہ سیکورٹی کیسے رکھی جائے. تو اس صورتحال میں جہاں پورا آپ کی جو کنسرن ہے وہ سیکورٹی رسک بیسڈ پالیسی مینیج ہو, وہاں جو ہے ایجوکیشن کی بہتری جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ پراپر طریقے سے ہو.
تو حکومت جو ہے جب سے 2013 میں یہ نئی حکومت آئی ہے, اب تو اس کو آئے ہوئے کئی برس بھی ہو چکے ہیں, ان کا جو نعرہ تھا کہ تعلیم جو ہے معیاری تعلیم وہ دینا, تو اس پہ کہاں تک عمل درآمد ہو رہا ہے صوبہ بلوچستان میں, حکومت جو ہے وہ کہاں تک توجہ دے رہی ہے اس شعبے کو؟
دیکھیے جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے انہوں نے تعلیمی ایمرجنسی لگانے کا بھی اعلان کیا, جب ڈاکٹر مالک صاحب چیف منسٹر بنے اور یقیناً صوبائی تعلیمی بجٹ میں اضافہ بھی کیا. میں سمجھتا ہوں مسائل اتنے زیادہ ہے اور بجٹ اتنا ہمارا محدود ہے, صوبے کا پورا بجٹ جو ہے اس سال جو 280 پلس بلین جس میں 80 پلس بلین جو ہے ڈیولپمنٹ ہے باقی سارے میں چلی جاتی ہے, تو وہ ایک تو یہ ہے فنڈنگ کا ایشو ہے, بہت کم فنڈنگ ہے اور صوبہ بہت بڑا ہے, واسٹ ہے ایریا کے ایریا سے, اور انہوں نے وہ نعرہ بھی لگایا اس میں ان کی کمٹمنٹ بھی ظاہر ہوتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کس طرح اس نعرے کو اس سلوگن کو عملی شکل میں آپ نے اس کو صحیح طریقے سے اس کو پراپر طریقے سے پیش کرنا ہے, تو اس میں ایک تو یقیناً یہی مسائل ہے جو فنڈنگ کا ایشو ہے, دوسرا کمشننگ وہ کہ دکھائی بھی دے رہی ہے لیکن اس میں مسائل ہے فنڈنگ کے حوالے سے. ہمارے صوبے میں اس موجودہ گورنمنٹ کے آنے کے بعد ابھی جہاں ہمارے پاس 7 پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں بنی ہیں, 7, اس سے پہلے 1-2 تھی اور یہ تعداد بھی بڑی ہے, پرائمری اسکول سے لے کے گریجویشن تک کی کئی جگہوں پہ تعداد بڑھائی گئی ہے, تو وہ اس کے باوجود جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پراپر مینجمنٹ مزید چاہیے اور جتنا انویسٹمنٹ باقی سیکٹر میں اور ہے اس سے زیادہ انویسٹمنٹ ایجوکیشن میں لانا ضروری ہے, نہ صرف انویسٹمنٹ بلکہ اس کے صحیح معنوں میں اس کی یوٹیلائزیشن ہو تاکہ اس میں کمی بیشی نہ رہ جائے, اور جو چیز بچے آؤٹ ہے وہ واقعی کی تعداد میں ایون کھلکا شہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ سرکاری اسکول نہ ہونے کی وجہ سے اور بچے جو ہے آؤٹ آف اسکول ہے, اس کے لیے یقیناً بہت زیادہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایمرجنسی بنیادوں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو پاکی گورنمنٹ کو صوبے کا اس حوالے سے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے کہ وہ ایک ایسا پلان بنا لے کہ 5 سالہ منصوبہ ہو جو اس میں ایک بخیر طریقے سے اسکول اوپن ہو اور معیاری اسکول ہو جہاں پہ صحیح معنوں میں تعلیم ہو, اور اس میں یہی ہو سکتا ہے اور یہی بچے پھر آگے جا کے یونیورسٹی تک جو ہے وہ
جی. بے حد شکریہ آپ کا ڈاکٹر کلیم اللہ ویڑائچ صاحب, بلوچستان یونیورسٹی سے آپ کا تعلق تو, اور اس صوبے میں تعلیم کی جو حالت ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتا رہے تھے, اور یہ کہ حکومت اس پر کتنی توجہ دے رہی ہے اور مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ ہماری طرف سے, اللہ حافظ. یہ عمران خان صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے گا بلوچستان کی حالت جو ہے وہ آپ نے سنی اور باقی صوبوں سے بھی لوگوں کو ہم لے رہے ہیں ایجوکیشنسٹ کو, وہ ہمیں بتائیں گے, لیکن بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے تعلیم کے شعبے میں جو مسائل ہیں یہ کہانی تقریباً ہر صوبے کی ہے فاٹا سمیت. یہ بتائیے گا کہ کیونکہ تعلیم کے شعبے پر جو ریسرچز ہوتے رہے ہیں اس کا حصہ آپ کئی ریسرچز کا حصہ رہے ہیں, ہر صوبے کے مسئلے جو ہیں وہ الگ ہیں یا پھر اس کے فیکٹرز جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں؟
جی, اس میں دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہیں چاروں صوبوں میں, یعنی کافی مسائل کے حوالے سے مماثلت پائی جاتی ہے. جس طرح میں نے جو شروع میں بات کی تھی آپ سے کہ ریاست جو تعلیم کی سروس ڈلیوری کر رہی ہے, جو کہ ایک مین پرائمری سروس ڈلیوری ابھی بھی جو ہے وہ اسٹیٹ ہی کر رہی ہے, اگرچہ پچھلی جو 2.5 دہائیوں میں 20-25 سال میں پرائیویٹ اسکولوں کی ایک بہت مشرومنگ ہوئی ہے, اور لاہور جیسے یا جو اربن سینٹرز ہیں وہاں پہ تقریباً 40% بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں, تو لیکن پھر بھی ابھی جو میجر چنک ہے وہ اسٹیٹ سروس ڈلیوری کر رہی ہے, تو اسٹیٹ سے جو ایجوکیشن کی سروس ڈلیوری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لوگوں کے جو ہے وہ مالی مفادات یا سیاسی مفادات وابستہ ہیں, اور وہ ان ایجوکیشن کے لیے جو ریسورسز ہیں ان کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو یہ چیز آپ کو چاروں صوبوں میں نظر آتی ہے, یعنی جو سیاسی مداخلت ہے
एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो उसाद्जा की भर्तियां हो, उनकी उनकी जो है वो पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी ना होने देना जो है वो हो, या एजुकेशन डेवलपमेंट बजट्स जो है उनका सही तरह से इस्तेमाल ना होना, उनका लैप्स हो जाना, तो ये चीजें आपको चारों सूबों में नजर आएंगी। बलोचिस्तान की आपने जो मिसाल दी, तो बलोचिस्तान में जो हमने मीडिया में भी सुना और जो लोग तालीमी कारकुन हैं वो हमें बताते हैं बलोचिस्तान के हवाले से खास तौर पे, कि ऐसी ऐसी मतलब आपको दास्तानें सुनने को मिलती हैं कि एक जो है वो कोई जो है वो सियासी लीडर है जो कि एक कबीले के सरदार भी हैं, और वो उन्होंने मतलब इस तरह भर्तियां कराई हैं, जो लोग उनके जाती स्टाफ में है जो उनके लिए जाती काम करते हैं उनको जो है वो उनने टीचर भी भर्ती करवाया और सैलरियां जो है वो हुकूमत की उससे उनको जा रही हों। तो ये इस तरह हमें और सूबों में भी इस तरह की मिसालें मिलती हैं, लेकिन बलोचिस्तान में चैलेंज जो है वो और भी ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि बलोचिस्तान का रकबा बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन जो है ना वो इस तरह से स्प्रेड आउट है, तो ऐसी जगह पे सर्विस डिलीवरी करना मुश्किल होता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक मादनियात से और वसाइल से माला माल सूबा है, तो वो उस सूबे के लोगों का हक है उन जो वसाइल वहां से निकल रहे हैं और वो हमारी मुल्क की तरक्की में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप उनको ये बुनियादी सहूलियात तो दें, ये तो रियासत का एक ज्यादा मतलब फर्ज बनता है।
ठीक, सही है। तो इमरान साहब हमारे साथ रहिए, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो तालीमी हालत है वो हम जानना चाहेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खादिम हुसैन साहब ने, वेल नोन आप एजुकेशनिस्ट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर खादिम हुसैन साहब, आप हमें बताइएगा खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कि वहाँ पे इस वक्त तालीम की क्या सूरत हाल है।
तालीम को अगर इस तरह देखा जाए कि इसका इसके तीन अज्जा हैं जो निजामी तालीम से मुतालिक है, जो हुकूमती इंतजाम से मुतालिक है। एक तो रसाई का मसला है, एक्सेस का मसला है। ये एक्सेस का मसला बुनियादी तौर पर सहूलियात से मुतालिक है। स्कूलों में जितनी ज्यादा सहूलियात होंगी, जितनी ज्यादा स्कूल अट्रैक्टिव होंगे, उतने ज्यादा बच्चे वहाँ पे आ सकेंगे, और स्कूल जितने आबादी के करीब होंगे उतने ही ज्यादा इनक्विटी या गैर मुसावी तकसीम जो लड़कियों और लड़कों में है वो कम होगा, वो इम्तियाज कम होगा। इसको इस तरह हम देखते हैं कि एक तो वसाइल कितने तालीम के लिए मुख्तस किए जाते हैं, दूसरा कि उनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और वो सहूलियात की नौयत क्या है स्कूलों में। खुसूसन अगर खैर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो कुछ लगभग 40,000 स्कूल हैं, सेकेंडरी और मिडिल और सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल इसके अलावा हैं, कॉलेज इसके अलावा हैं। इस तरह लगता है कि पिछले साल से इजाफा होना चाहिए था तालीम के लिए जो बजट मुख्तस होना था, खैबर पख्तूनख्वा 17% उसमें इजाफा हो जाना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि वो इजाफा तो दूर की बात है, 20% कमी वाकई हुई है तालीम के लिए मुख्तस बजट में इस साल 2015-16 के लिए। पिछले साल दावा किया गया था कि हम 24% जो स्कूल हैं, 100 में से 24% जो स्कूल हैं जिनकी बाउंड्री वॉल नहीं है, और 100 में से 27 ऐसे स्कूल हैं जिनमें पानी और टॉयलेट तक मौजूद नहीं है, उनको मुकम्मल किया जाएगा, उनमें सहूलियात दी जाएंगी, लेकिन अब सर्वे से पता चलता है कि ऐसी कोई सूरत हाल सामने नजर नहीं आ रही। दूसरी चीज जो इंतजाम से मुतालिक है उसको देखें आप, यहाँ पे तामीर स्कूल प्रोजेक्ट शुरू किया गया कि जो आम लोग हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ स्कूलों में मुख्तलिफ तामीराती काम करें, उसको दरमियान में छोड़ दिया गया। फिर ये कि यहाँ पे अव्वल जमात से इंग्लिश को जरिए तालीम सुनाया गया, और ये दावा किया गया कि तमाम की जाएगी, वो भी 3 अजला में की गई और 3 अजला के बाद इस पूरे मनसूबे को तर्क कर दिया गया। फिर जब मायार की तरफ आते हैं तो मोटी बात ये है कि जो सर्वे है तो सर्वे में हमें पता चलता है कि 100 में से 54 बच्चे जो 5वीं जमात में पढ़ते हैं वो 54 बच्चे तीसरी जमात की उर्दू की किताब या उर्दू का की रीडिंग या उसका पढ़ना, पुश्तों का पढ़ना और हिसाब और रियाजी के आम सवालात का तीसरी जमात के सवालात का हल करना उनके लिए मुश्किल नजर आ रहा है। तो चाहे आप रसाई के हवाले से देखें, सहूलियात के हवाले से देखें, बजट में मुख्तस रकम के हवाले से देखें, इंतजाम के हवाले से देखें या मायार के हवाले से देखें, तो ऐसा लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में तालीम की जो सूरत हाल है वो पीछे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ नहीं जा रही।
जी, तो डॉक्टर खादिम हुसैन साहब, ये अभी कई सालों में हम देख रहे हैं कि तालिबानों का जो मेन टारगेट था वो खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के स्कूल्स थे, और फिर दूसरी जानब अगर देखा जाए तो तालिबान के खिलाफ जो फौजी ऑपरेशन था उसका निशाना भी ज़्यादातर स्कूल रहे हैं, उनको चौकियों के तौर पर और बैरकों के तौर पर स्कूलों को इस्तेमाल किया गया। तो स्कूलों को जो नुकसान पहुंचा है और जो स्कूल तबाह हुए हैं बड़ी तादाद में, उसका तो सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक रिकंस्ट्रक्शन भी पूरी नहीं हुई है। तो ये 20% की कमी जो आप बता रहे हैं कि वो बजट में हुई है, इसको सामने रखते हुए आप फिर तालीम का शोबा खैबर पख्तूनख्वा में इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप?
इसको इस तरह अगर हम देख लें कि जो बच्चे स्कूलों के अंदर हैं उनके लिए मायार सहूलियात और इंतजाम वो इतनी अक्सर सूरत हाल या शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि शायद वो जब पांचवी सातवीं जमात तक पहुंचेंगे तो वो ड्रॉप आउट कर जाएंगे, वो स्कूल से निकल जाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये जो अभी बता रहे हैं कि 70% इनरोलमेंट हुई है स्कूलों में, ये अगर 10वीं तक इसमें से 40% भी पहुंच गए तो शायद ये बहुत बड़ी बात होगी। एक तो ये बात, सहूलियत की बात मैंने बता दी आपको। जहाँ तक स्कूल से बाहर बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और जो स्कूल नहीं जा रहे, उनकी तादाद तकरीबन 30 लाख बनती है। इन 30 लाख बच्चों के लिए अभी फौरी तौर पे 10,000 स्कूल चाहिए, और अभी तक इन 3 सालों में हमें नजर आ रहा है कि एक भी नया स्कूल नहीं बना। जो पिछले हुकूमत में 2400 स्कूलों की तामीर नो की गई थी, उनकी तामीर नो की सूरत भी अब बहुत खस्ता हो चुकी है। तो एक तो स्कूल से बाहर के बच्चे हैं जिनके लिए नए स्कूल नहीं बन रहे, जिसके वो जो स्कूल के अंदर रहते हैं जिनके लिए सहूलियात और मायार का इंतजाम नहीं हो पा रहा, और जो मुतासर स्कूल हैं उन मुतासर स्कूलों में 1600 स्कूल अभी ऐसे हैं जो जिनकी मुकम्मल तौर पर तामीर नो नहीं मुमकिन हो सकी है। इस सूरत हाल को देखते हुए लगता ऐसे है कि सिर्फ पिशावर का डिवीजन अगर आप देख लें तो पिछले एक साल से इसमें 100 स्कूल बंद हो चुके हैं, बजाय इसके कि नए स्कूल बना दिए जाते, स्कूल बंद हो चुके। जो मकसद स्कूल थे, छोटे छोटे स्कूल जो जगह जगह बनाए गए थे, उनको भी जम कर दिया गया है, और इसको कहा गया है रेशनलाइजेशन की पॉलिसी। रेशनलाइजेशन की पॉलिसी में जो असातिज़ा का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इतना गिर चुका है कि आए रोज असातिज़ा की हड़तालें हो रही हैं, असातिज़ा की तंजीमों की हड़तालें हो रही हैं। तो सूरत हाल अगर दूसरी तरफ हम मायार में निसाब को देखें तो निसाब में ऐसी चीजें शामिल होती जा रही हैं या शामिल की गई हैं जिससे जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी जहनी कैफियत या उनकी जहनीत या जहन साजी जो होगी वो इंतहा पसंद जहन साजी होगी। तो एक तो नए स्कूल नहीं बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो स्कूल बने हैं उनमें सहूलियात और मायार का इंतजाम नहीं है, और तीसरी तरफ जो निसाब है उस निसाब में इंतहा पसंद और नफरत मवाद बहुत ज्यादा है। तो ऐसा लगता है कि आइंदा चंद बरसों में यहाँ एक खतरनाक सूरत हाल होगी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर।
जी इमरान खान साहब, आप डॉक्टर खादिम हुसैन की जो एनालिसिस हैं उनकी नज़र में जो सूरत हाल है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी शोबे की, तो आप इस सूबे में क्या मुस्तकबिल देखते हैं इस शोबे का?
जी डॉक्टर खादिम हुसैन ने जो भी बातें कही मैं उनसे मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। जहाँ तक मुस्तकबिल का ताल्लुक है तो मुझे, मैंने जैसे शुरू में अर्ज किया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ हमें बहरहाल कुछ जो इस्लाहात हैं वो उससे उम्मीद लगाई जा सकती है। जैसा मैं एक मिसाल आपको दूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा में अभी जो इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग यूनिट इस्टेब्लिश की गई जिसका काम ये है कि वो साथ क्या स्कूल में जा रहे हैं, अपनी ड्यूटियां सारे अंजाम दे रहे हैं, इसको मॉनिटर करें। तो इसमें उन्होंने जो है वो स्मार्टफोन्स के जरिए भी उन्होंने मतलब जो जो मॉनिटरिंग वाले लोग हैं वो जाते थे, और दूर अफ्तार जगह पे भी वो जाते हैं, और हमने देखा है कि कुछ साथ की इस पर अकाउंटेबिलिटी भी हुई है। तो ऐसी जो रिफॉर्म्स हैं, आप इस रिफॉर्म का कोई क्रेडिट आप किसी एक सियासी हुकूमत को नहीं दे सकते, इसमें से कई चीजें ऐसी हैं जो एएनपी के दौरे हुकूमत में स्टार्ट की गई, और इसमें डोनर्स का भी किरदार है, वो इसके लिए फंडिंग दे रहे हैं। डीएफआईडी जो कि बरतानिया का बैन अल-अक़वामी तरक्याती अदारा है, वो मुआवनत कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की। तो इन इस्लाहात की अगर हुकूमत मलकियत ले और इनको वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के जो मारूजी हालात हैं, वहाँ की जो स्पेसिफिक नीड्स हैं, उनके मुताबिक इनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो बेहतरी आ सकती है। लेकिन अगर सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए चीजें सिर्फ की जाएं और एक पॉलिटिकल विल ना शो की जाए, तो फिर यकीनन सूरत हाल बहुत खराब है और ये खराब रहेगी। इसका इसकी जो है ना वो कोई हमें उम्मीद नहीं होगी इसके बेहतर होने की।
डॉक्टर खादिम हुसैन साहब, ये भी खबरें हमें आ रही हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा माली साल के लिए दारुल उलूम हकानिया जो है उसके लिए 30 करोड़ रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। तो अभी आप जो बता रहे थे कि तालीम के शोबे के लिए मुख्तस जो रकम है स्कूलों के लिए, आम जो तालीम होती है उसके लिए, उसमें 20% कमी आई है, तो क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि हुकूमत जो है वो अब तवज्जो जो है वो मदरसों पर दे रही है और उधर भी पैसे उनको मुख्तस करने पड़ रहे हैं, इस वजह से तालीम जो आम तालीम है उसको तवज्जो नहीं दी जा रही है?
देखिए, मेरा ख्याल है कि जो इमरान साहब ने पहले बात की थी कि दरअसल तरजीह की बात है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की रियासत और जहाँ सूबों में जो मुंतखब हुकूमतें हैं वो बिलकुमूम उनकी बिलखसूस ये जो सूबाई हुकूमतें हैं इनकी तालीम को
डॉक्टर खादिम हुसैन साहब, आपकी आवाज़ जी साफ तौर पे नहीं आ रही है, आप अगर प्लीज़ अपनी जगह चेंज कर लें, क्योंकि सेल पे आप हमसे बात कर रहे हैं, शायद सिग्नल्स कोई प्रॉब्लम हो रहा है।
जी अभी आवाज़ आ रही
जी,
है
जी, अभी आपकी आवाज़ आई है
जी। बहुत कम से कम पर होता जा रहा है, दूसरी तरफ आप इंतजाम को देख रही हैं कि जो इमरान साहब ने यूनिट की बात की इसमें काम की गई थी, हुकूमत ने इस पे काम भी किया और इसकी रिपोर्टें नहीं आई, लेकिन अब स्वीकार ये है कि रिपोर्ट जो आती है वो दरअसल पहले से पता चला होता है तमाम स्कूलों को और स्कूल के इंतजामियों को, तो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी का अंसर था वो भी चला गया है, तो इंतजाम भी बदतर से बदतर होता जा रहा है। दूसरी तरफ सहूलियात का आप देख रही हैं और मायार का आप देख रही हैं, इस पूरी सूरत हाल में जो आप ये देखती हैं कि मदरसों को और बिलखसूस ऐसे मदरसे को जो जो ऐलानिया तौर पे इंतहा पसंद नुक्ता नजर या इंतहा पसंद बयानी को और इंतहा पसंद तंजीमों के साथ ताल्लुक के हवाले से जाना जाता है और जो वो दावा भी करते हैं उसके लिए फंड मुख्तस करना, एक तो ये है कि ये किस उसूल की बना पर किया गया है, उमूमन उसूल क्या है, अगर ये उसूल के तमाम निजी इदारों को दिया जा सकता है तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे निजी नेटवर्क हैं तालीम के उनको कोई रकम उनके लिए मुख्तस नहीं की गई, दारुल उलूम हक्कानिया की भी रकम मुख्तस की गई है। तो दारुल उलूम हक्कानिया की रकम मुख्तस करने की बुनियादी वजह मुझे ये लगती है कि इस हुकूमत के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो दरअसल इंतहा पसंद बयानी के साथ हमदर्दी भी रखते हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं, उसकी हिमायत भी करते हैं। तो एक तो इंतहा पसंदों का सपोर्ट हासिल करना और दूसरा इस हवाले से इंतहा पसंदी के बयानी को मजीद सपोर्ट भी मिलेगा। एक तो ये समझ रहे हैं, हुकूमत समझ रही है कि انتہا پسندوں کی ہمدردی حاصل کر سکیں گے، ان کا سپورٹ حاصل کر سکیں گے اور شاید اگلی الیکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں. دوسری طرف انتہا پسند نظریے کے لیے حکومت کے اندر ایک سپورٹ بیس جو تھا وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. اور تیسری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ جس قانون کے تحت یا جس اصول کے تحت کسی نجی شعبے کے لیے رقم مختص کی جاتی ہے اور اس میں مدرسے بھی آتے ہیں، تو کسی اور نجی شعبے کی کسی مدرسے کے لیے کسی اسکول کے لیے کوئی رقم مختص نہیں کی گئی. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ نظریاتی طور پر بھی ایک خطرناک بات ہے، یہ خیبر پختونخوا کے تناظر میں بھی یہ ایک خطرناک صورتحال اختیار کر جاتی ہے اور اصولی طور پر بھی یہ ایک غیر اصولی بات بن جاتی ہے.
اوکے، لیکن اس بارے میں جو صوبائی وزیر تعلیم ہے محمد عاطف، انہوں نے ہمارے ساتھ گزشتہ دنوں ایک انٹرویو کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو 30 کروڑ روپے مختص کیے ہیں دارالعلوم حقانیہ کے لیے، اس کا مقصد ان کے بقول مدرسوں کو قومی دائرے میں لانا اور اس کا بنیادی جو ڈھانچہ ہے اس کو بہتر کرنا ہے. آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟
جی جی، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے تو پھر بنیادی طور پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ مدارس کی جو تنظیمات ہیں، جو ان کے بورڈز ہیں، ان بورڈز کے ساتھ بات کی جانی چاہیے تھی. ان بورڈز کو قومی ادارے میں لانے کے لیے یا سیاسی ادارے میں لانے کے لیے، یا آپ سمجھیں کہ تعلیمی ادارے میں، مرکزی تعلیمی ادارے میں لانے کے لیے، صوبے کے مرکزی تعلیمی ادارے میں لانے کے لیے ان کے مختلف بورڈوں کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے تھیں. پھر صرف ان کے ساتھ ہی نہیں، جو مختلف پرائیویٹ سکولوں کے مختلف تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے چاہیے اس حوالے سے. تو اگر دھارے میں لانے والی بات ہے تو اس کے لیے تین چیزیں بہت واضح ہیں. نمبر ایک، آپ اس ان کے نصاب پر ان سے بات کر رہے ہیں کہ نہیں، یا انہوں نے نصاب کے حوالے سے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی کمٹمنٹ کی ہے کہ نہیں. نمبر دو، انتظام کے حوالے سے کوئی وہ اپنی تبدیلی اپنے اندر لانا چاہتے ہیں کہ نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو پیڈاگوجی ہے، یعنی تدریس کا طریقہ کار ہے، اس تدریس کے طریقہ کار میں کیا وہ آپ کے مانیٹرنگ سسٹم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے اور صرف انتہا پسندی کو بڑھاوا دینے کے لیے اور انتہا پسندوں کا سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ایک سیاسی آلہ ہے.
جی، بہت شکریہ ڈاکٹر خادم حسین صاحب آپ کا. لیکن آپ کے جو یہ پوائنٹ ہے، مدرسے کو جو فنڈنگ کی گئی ہے 30 کروڑ روپے کی، اور دوسری طرف عام جو تعلیمی ادارے ہیں اس کے لیے مختص جو رقم ہے اس میں 20% کمی جو ہے وہ واقعہ ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، یہ کافی اہم پوائنٹ ہے. ہمیں ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے جوائن کیا ہے، میں اس سے پہلے کہ صوبہ پنجاب کے تعلیمی نظام پہ ان سے میں بات کروں، اس پہ ان کے کمنٹس میں لینا چاہوں گی. ان کا تعلق انسانی حقوق کے اداروں سے بھی رہا ہے، تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر مہدی حسن صاحب شو میں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، ایک پوائنٹ ڈاکٹر خادم حسین صاحب ویل نون ایجوکیشنسٹ ہیں خیبر پختونخوا سے، انہوں نے اٹھایا ہے، آپ نے ان کی گفتگو سنی بھی ہوگی. یہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک طرف تعلیم کے شعبے کے لیے جو مختص رقم ہے اس میں 20% کمی کی ہے، دوسری طرف انہوں نے ایک مدرسہ ہے دارالعلوم حقانیہ اس کے لیے 30 کروڑ روپے مختص کرنے کا اعلان کیا ہے. اور اس ادارے کے بارے میں آپ کو بھی معلوم ہوگا، ہمارے سننے والوں کو بھی، کہ اس سے جو لوگ فارغ ہوئے ہیں اس میں طالبان کے سابق امیر جو ہیں ملا عمر، ملا اختر منصور کے علاوہ کئی دیگر رہنما جو ہیں وہ اسی مدرسے سے نکلے ہیں. اور پھر ہم اگر یہ دیکھیں تو انہی لوگوں کے خلاف فاٹا میں فوجی آپریشن بھی جاری ہے. تو یہاں یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ اگر ہمیں سمجھائیں کہ ایک طرف اسی مدرسے سے نکلے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے جس کو پرو ملٹری پولیٹیکل پارٹی کہا جاتا ہے وہ انہی مدرسوں کو کے لیے رقم مختص کر رہی ہے، یہ منطق سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ جب بھی مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تاریخ کا سبق یہ ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ منفی نتیجہ نکلا ہے اس کا پازیٹو نتیجہ کبھی نہیں نکلتا. جہاں تک ان مدرسوں کا تعلق ہے جن میں مذہبی تعلیم دی جاتی ہے, میں بہت دفعہ یہ پوچھ چکا ہوں مذہبی لیڈروں سے جو مذہب کے نام پہ سیاست کرتے ہیں کہ آج تک کسی مدرسے نے کوئی ایسا اسکالر پیدا نہیں کیا مذہبی تعلیم کا جس کو باقی مسلمان ملک بھی دنیا کے اسکالر تسلیم کرتے ہوں. تو کیا تعلیم دیتے ہیں وہ وہاں, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جیسا آپ نے کہا سب کو معلوم ہے کہ کس قسم کی لیڈرشپ یہاں سے نکلی ہے اس مدرسے سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کو یہ فنڈز دیے ہیں یا تو وہ حکومت کی کوششوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں انتہا پسندی ختم کرنے کی, یا ان کو اتنا احساس نہیں ہے کہ ان کے اس ایکشن سے معاشرے کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے. جی
اوکے, اب ہم آتے ہیں ڈاکٹر مہدی حسن صاحب پنجاب کی جانب, اور پنجاب میں تعلیم کی جو صورتحال ہے وہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. اگر ہم دیکھیں تو پی ایم ایل نون کی حکومت الیکشن میں ان لوگوں کا لکھا پڑا پنجاب جو ہے یہ ان کا بہت بڑا نعرہ تھا, تو کئی برس ہو چکے ہیں ان کو اقتدار میں آئے ہوئے, تعلیم کے شعبے میں کتنی بہتری آئی ہے؟
دیکھیے تعلیم کا جہاں تک مسئلہ ہے, یہ میں متعدد بار سرکاری محکموں سے بھی کہہ چکا ہوں, چیف منسٹر پنجاب کے جو ہیں ان سے بھی میری بات چیت ہوئی, انہوں نے بلایا تھا تعلیمی کے سلسلے میں مجھے, تو میں نے ان سے بھی کہا تھا اور میں بار بار کہتا ہوں کہ تین مسئلے ہیں تعلیم کے ہمارے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا کریکولم ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اسکولوں کا, بچوں کا, سرکاری اسکولوں کا, اس کو پڑھ کے ہم کوئی ایسی نسل تیار نہیں کر سکتے جو ترقی یافتہ دنیا کا مقابلہ کر سکے. دوسرا مسئلہ ہے ٹیچرز ٹریننگ کا, کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو موجودہ ٹیچرز ہیں اور جو ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے وہ کوئی ایسی نسل تیار نہیں کر سکتے جو ترقی یافتہ دنیا کا مقابلہ کر سکے. تیسرا مسئلہ ہے ٹیچرز کے سوشل سٹیٹس کا, جب تک سوشل سٹیٹس بلند نہیں کریں گے سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز کا, اچھے لوگ, قابل لوگ ٹیچر بننے کے لیے نہیں آئیں گے. اس وقت وہی لوگ ٹیچر بنتے ہیں اسکولوں کے, سرکاری اسکولوں کے, جنہیں اور کوئی کام نہیں ملتا اور وہ تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی اچھا روزگار مل جائے تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں. تو یہ تین مسئلے جب تک حل نہ ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے دیکھیے کہ پاکستان کا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں کسی بھی شخص کو اہم ہونے کے لیے اس کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے. اہمیت کی اور بہت سی کرائیٹیرین ہیں ہمارے یہاں جس پہ عمل کر کے لوگ اہمیت حاصل کرتے ہیں, ان میں تعلیم شامل نہیں ہے. اور جو حالت ہے پاکستان نے اب تک آزادی کے بعد سے, یونائٹڈ نیشنز کا کہنا یہ ہے, یونیسکو کا, کہ ہر ملک کو اپنی آمدنی کا, نیشنل انکم کا کم از کم 4% ایجوکیشن پہ خرچ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں پچھلے 68 ایئرس کا, 68 سال کا جو ایوریج آتی ہے تعلیم پہ گورنمنٹ کے فنڈ مختص کرنے کی, وہ 1.8% ہے. 4% ابھی تک کسی حکومت نے, کسی بھی پارٹی کی حکومت نے مختص نہیں کیا فنڈ تعلیم کے لیے. جو میکسیمم دیا گیا ہے ایک سال میں وہ 96 میں بے نظیر کی حکومت نے 2.8% دیا تھا جو میکسیمم ہے. ایوریج جو ہے 68 ایئرس کی وہ 1.8% آتی ہے. تو یہ اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اہمیت کتنی ہے تعلیم کی ہماری حکومتوں کے پاس یا جو صاحب اقتدار لوگ ہیں. کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ ہمارے ہاں بڑا آدمی بننے کے لیے, ہمارے ہاں اہمیت اختیار کرنے کے لیے, شخصیت کی اپنی اہمیت بتانے کے لیے اس کا تعلیم یافتہ ہونا بالکل ضروری نہیں سمجھا جاتا. جو پرائیویٹ اسکولز ہیں جن میں بہتر تعلیم دی جاتی ہے ان کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ ان کو افورڈ نہیں کر سکتا اور ان کی پہنچ سے باہر ہیں وہ فیسیں. وہاں بہتر تعلیمی ماحول بھی ہے, کریکولم بھی اپ ڈیٹڈ ہیں, لیکن ان کے پیسے اتنے زیادہ ہیں خرچہ کہ عام آدمی اسے برداشت نہیں کر سکتا.
ٹھیک, یہی اسی طرف میں آ رہی تھی, آپ نے اس کا ذکر بھی کر دیا آخر میں کہ ہم نے بہت سے ایشوز جو ہیں تعلیمی شعبے کے حوالے سے پاکستان میں اس پر بات کی. بجٹ کی کمی ہوئی, بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے, والدین جو ہیں وہ غربت کی وجہ سے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے بلکہ ان سے کام کرواتے ہیں. یہ نصاب جو ہے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے تعلیمی نظام میں, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں انجینئرز ڈاکٹرز, لیکن ان ایسی رپورٹس آتی رہی ہیں پاکستان میں گزشتہ دنوں کے کچھ کو داعش میں انہوں نے شریک ہونے کی اس میں کوشش کی ہے, ان کے جو ویوز ہوتے ہیں خیالات وہ کافی ایکسٹریم قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ نصاب کا یہ کتنا بڑا وہ ہے.
بہت بڑا رول ہے. دیکھیے نصاب ہی بنیاد جو ہے وہ پرائمری اسکول میں پڑ جاتی ہے بچے کی کہ اس کی سوچ کیا بنے گی, ٹیچرس کون ہیں جو پڑھا رہے ہیں, ان کا سوشل اسٹیٹس کیا ہے اور ان کو کس قسم کی تعلیم اور تربیت دی گئی ہے ٹیچر بننے کے لیے. یہ تمام مسائل جو ہیں یہ غور طلب ہیں اور یہ معلوم ہونے چاہیے پالیسی سازوں کو, اور اس پہ عمل کریں گے. جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک تعلیمی شعبہ جو ہے اس میں امپروومنٹ نہیں ہوگی, اور اگر اس میں امپروومنٹ نہیں ہوگی تو نہ تو انتہا پسندی ختم ہو سکتی ہے. انتہا پسندی کو صرف فوجی ایکشن سے ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہ ہو لوگوں کا, اور اس کے لیے تعلیم بہترین طریقہ ہے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے. اور سائیکولوجیکل وارفیئر کا اصول یہ ہے کہ ول کریٹ کرنا ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے, اور اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ تعلیم سے اور تعلیم دینے والوں سے ہوتا ہے جن کی نہ تو تربیت ایسی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ریئلائز کر سکے. یہاں تو یہ حالت ہے کہ تمام تعلیمی اداروں پہ یہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ ان کے گرد دیواریں جو ہیں وہ 8-8 فٹ کی ہوں گی, ان پہ بارڈ وائر لگے ہوں گے. بھلا اس طرح کبھی انتہا پسندی رکی ہے؟ اگر دیواروں کے بنانے سے انتہا پسندی رک جایا کرتی تو پھر فوج کی اور ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی.
جی اوکے, کرامت علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ٹائم کم ہے لیکن ان کو بھی ہم سننا چاہیں گے. السلام علیکم کرامت علی صاحب. جی کرامت علی صاحب, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے مختلف صوبوں میں تعلیم کی جو صورتحال ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. سندھ کے حوالے سے اگر آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت سندھ کا جو صوبہ ہے وہ تعلیم کے میدان میں کہاں پر کڑا آپ کو نظر آتا ہے؟
دیکھیں جی, آپ دو تین لیول پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ میں سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. جو پرسنٹیج ہے اسکول سے باہر بچوں کی وہ سندھ میں سب سے زیادہ ہے. تو یہ پہلا تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ بچے اسکول جا ہی نہ سکیں, اور دوسرا مسئلہ پھر یہ ہے کہ وہ بچوں کو اسکول میں کیا پڑھایا جاتا ہے. ابھی جو صاحب بات کر رہے تھے وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ تعلیم کے ذریعے ہی ہم جو ہے اپنے معاشرے میں سے انتہا پسندی اور جو عوام دشمنی کے رویے ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے جو ہے وہ یہ خاص طور پہ جنرل ضیاء الحق کی امریت کے زمانے سے ہم نے اسکولوں کے سلیبس میں اس طرح کے مواد ڈالے ہیں جو نہ صرف مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان جو ہے نفرتیں پیدا کرتے ہیں, بلکہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان بھی اتنی ہی یا اس سے کہیں کبھی کبھی زیادہ نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں. تو یہ کامن مسئلہ ہے جو ہمارے چاروں صوبوں میں موجود ہے, تو ان کو اس سے کوئی استثناء نہیں حاصل ہے.
ٹھیک.
اور
جی جی,
یہ بھی دیکھیں آپ کے عام طور پہ ہم سندھ میں جو رہنے والے ہیں ہم بہت اس پہ فخر کرتے تھے کہ یہ صوفیوں کی سرزمین ہے, اور شاہ عبد اللطیف, سچل سرمست اور دوسرے لوگ جنہوں نے انسانیت کا اور پیار محبت کا درس دیا یہ ان کی زمین ہے. لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ میں بھی بڑے پیمانے پہ جو ہے مذہبی انتہا پسندی اور مذہب کے نام پہ تشدد کے واقعات مسلمانوں کے خلاف بھی اور غیر مسلموں کے خلاف بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہے ہیں.
جی.
تو وہ تمام جو ایک صدیوں کی جو ہماری ایک لیگیسی تھی انسانیت کی, باہمی ایک احترام جو ہے تمام مذہب کے لوگوں کی, وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے. تو بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کو کیسے ڈیل کریں. اور بہت ضروری یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 25A جو شامل ہوا 18ویں ترمیم کے بعد, تو کوئی بھی بچہ ہمارا جو 5 سے 16 سال کی عمر کا ہے اس کو اسکول سے باہر نہیں ہونا چاہیے.
صحیح.
لیکن ہماری سندھ حکومت نے ہمیں بتایا ہے کہ 65% بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں.
ٹھیک.
تو یہ بہت بڑا ظلم ہے ان بچوں کے اس بنیادی.
بالکل, یہ مجھے یاد ہے.
جی جی, اپنی آواز خود نہیں اٹھا سکتے.
یہ بالکل یہ مجھے ابھی اس وقت یاد آ رہا ہے. میرے خیال میں 2012 میں جب پی 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 کی حکومت تھی الیکشن میں کچھ عرصہ,
2010 میں ہوا یہ.
اچھا, 2010 میں. ٹھیک, یعنی پی 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 کی حکومت کے دوران یہ بل پاس ہوا تھا, اور اس کے تحت
بالکل
5 سے 16 سال کے بچوں کے لیے مفت تعلیم کا.
جو جتنے لوگ بچے 2010 میں اسکول سے باہر تھے, اب اس سے زیادہ بچے باہر. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور دوسرا, جیسے میں نے کہا کہ اسکول تو بچوں کو جانا چاہیے, اور اس کے لیے جو لازمی اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے. لیکن جو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور جو نفرتیں سکھا رہے ہیں ان پر پابندی ہونے کی ضرورت ہے, اور جو لوگ یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی ہونے کی ضرورت ہے. یہاں جو ہے وہ لوگ اپنے آپ کو ٹھیکیدار بنا لیتے ہیں, اور جس طرح سے جی میں آتا ہے پھر وہ تشریحات کرتے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے کے قتل پہ آمادہ کرتے ہیں. تو اس کے خلاف سخت کاروائیاں ہونی چاہیے.
بالکل. اور یہ ہم نے کرامت علی صاحب اس بل میں ایک بات جو مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے, یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو والدین بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے انہیں جو جرمانہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. ساتھ ہی جو پرائیویٹ اسکولس ہیں اس میں 10% کوٹا جو ہے وہ غریب بچوں کے لیے مختص کیا گیا تھا اور ہونا تھا, لیکن اس پہ کہاں تک عمل درآمد ہوا ہے؟
ابھی وہ کچھ نہیں ہوا ہے
اس پہ, نہیں ہوا.
جب آپ ایک آئینی حق بناتے ہیں بچوں کے لیے لازمی اور مفت تعلیم کا, تو پھر آپ کو وہ تمام ضروریات فراہم کرنے کی ضرورت ہے جو بچے کے اسکول جانے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. اور وہ جب تک نہیں ہو سکے گا جب تک آپ یہ نہ کریں کہ آپ کے ملک میں
جی
سوشل سیکیورٹی کا نظام ہو. یعنی اگر کسی کے پاس ذرائع آمدنی کے نہیں ہیں تو ریاست ان کو سوشل سیکیورٹی کے نظام کے ذریعے بنیادی جو زندہ رہنے کے لیے ضروری چاہیے انکم وہ فراہم کرے, اور بچے کو اگر اس کا حق ہے مفت تعلیم کا, لازمی تعلیم کا, تو بچے کو کتابیں ملنی چاہیے, اس کو یونیفارم ملنی چاہیے, اس کو اسکول کے وقت میں دوپہر کا کھانا ملنا چاہیے. یہ ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی بچوں,
لیکن پھر وسائل کی بات بھی آ جاتی ہے, آیا پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں یا نہیں ہے؟
پاکستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے, ہم وسائل کو غیر ضروری چیزوں پر ضائع کرتے ہیں.
بہت شکریہ, ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے پروگرام کا. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. شہناز نفیس کو آئندہ پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔